روزہ کیا ہے؟ یہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ان موضوعات پر احادیث میں بڑی تفصیل ملتی ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں سن 1967-68 میں مسجد مبارک میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات کا سلسلہ وار درس دیا۔ کتاب الصوم کے درس کا انتخاب سما و بصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا کہ جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔
قد اذن لکم شهر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ۔
اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔
اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل رمضان اور روزوں کے متعلق بیان کی، وہ بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں میں شعبان کے اجتماعات میں، رمضان کے زمانے میں بھی جو خطبے آپ دیتے تھے انہیں احکام بیان کرتے تھے۔ لیکن
مولانا مودودی نے اس طویل حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں یا دوسرے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور دیتے تھے، اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا، لیکن خاص طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا، لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بزرگی والا اور بڑی برکت والا ہے۔
کسی مہینے کے بزرگ یا کسی مہینے کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے دنوں میں کوئی برکت شامل ہے جو خود بخود لوگوں کو حاصل ہو.
ماہ رمضان کے بزرگ یا بابرکت ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفس سے کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت تم اس کے بے حد و حساب برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہارے لیے جو موقع اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو تم اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اتنی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو جن کی کوئی حد نہیں.
اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے. اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور بابرکت ہونے کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بڑی برکتوں کے مواقع تمہارے لیے فراہم کر دیے گئے.
یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے.
خیر من الفطار ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ.
اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اس کے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہزار مہینے میں بھی نو انسانی کی فلاح کا وہ کام نہ ہوا ہوگا جتنا اس ایک رات میں ہوا.
اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں کے روزوں کو فرض کیا ہے. اور
تطوع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے والنٹیرلی انجام دے بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو. رمضان میں دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدے کو جمع کر دیا گیا ہے. ادائے فرض کے فائدے کچھ اور ہیں اور از خود اپنی رضا و رغبت سے بغیر اس کے کہ کوئی چیز لازم قرار دی گئی ہو اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں. اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی بجا لاتا ہے تو وہ اس پر ایک اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے کوئی خدمت بجا لاتا ہے تو اس پر وہ کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے. ایک چیز وہ ہے جس پر وہ مزدوری کا مستحق ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس پر اسے بونس کا مستحق قرار دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اس ماہ میں دو قسم کے مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک تو ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے جس کے اجر کے آپ الگ مستحق ہوں گے، اور ایک چیز آپ کے تطوع پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی رضا و رغبت سے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو مزید انعامات ملیں گے.
تو معلوم ہوا کہ اس رات میں دو مواقع پیدا کر دیے گئے، ایک ڈیوٹی عائد کر دی گئی جس کے اجر کے آپ الگ مستحق ہیں، ایک چیز آپ کے تطوع پر چھوڑی گئی کہ آپ اپنی رضامندی سے راتوں کو عبادت کریں تاکہ اس کے اوپر مزید آپ کو انعامات.
یہ گویا اس چیز کی تشریح ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھتی گئی ہیں. اس کے بعد فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے.
قرب حاصل کرنے کی صورت میں کان کمن ادا فریضتن سیما تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فریضہ ادا کرنے کا اجر ملتا.
چونکہ یہاں فریضے کے مقابلے میں خصلتم من الخیر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے ان سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان سے مراد نفل نیکی ہے. یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس پر ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے. رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ رمضان کے دنوں میں عام دنوں کی بنسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادات و فرائض کی بجا آوری کرتا ہے، لیکن رمضان کا زمانہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے، سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔
ساری قوم بیک وقت روزہ رکھ رہی ہے، ساری قوم بیک وقت تحریک کے لیے اٹھ رہی ہے، ساری قوم بیک وقت افطار کر رہی ہے، سب بیک وقت جا کے تراویح۔
اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بنسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اسی کی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار نیکیاں مل کر اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے، اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔
کرتا ہے آدمی، وہ اکیلے اس کی نیکی نہیں ہوتی، بے شمار نیکیاں ہیں جو مل کر اسے سپورٹ کر رہی ہیں، جو اس کو اوپر اٹھا رہا ہے۔ وہ موسم ہے کیونکہ آدمی کی نیکیوں کا، اس لیے کہ رمضان کے زمانے میں جو نفل نماز بھی آدمی پڑھے، جو خیرات بھی کرے، جو کسی آدمی کے ساتھ بلائی کا کام کرے، جو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ کرتا لیکن کرے جا کر۔
ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے، اسے ان پر اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے زمانے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا نماز یا روزہ، تو اسے اس کا اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو عام دنوں میں 70 گنا زکوٰۃ نکالنے، 70 نمازیں پڑھنے یا 70 روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ صبر کے معنی عربی لغت میں باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر کا ہی ثواب جنت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہ اس کی خواہشات نفس بے لگام نہیں ہونے پاتی اور وہ ان کو رضا الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی کسی اور زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل 24 گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے، وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔
سحری کے وقت لوگوں کو کھانے کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت مقرر کیا، اس وقت کھانا ہے تو کھا لے، دن بھر تجھے بھوکا،
اس وقت کھانا ہے تو کھا لے ورنہ دن بھر تجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ پر سوار ہو۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوا بس اسی وقت کھانا پینا بند ہو گیا، پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف۔
پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے، دن بھر آپ کچھ گزر جائے آپ کے اوپر آپ اپنے نفس کے اوپر قابو پائیں۔
دن بھر آپ پر خواب کچھ ہی کیوں نہ گزرے لیکن آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے، پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں۔ آگے وہ احادیث آ رہی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے کہ بندہ افطار میں جلدی کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ دار محض اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اس کو ایسی بھوک اور پیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحے کی دیر کرنے والا نہیں تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی عادت ڈالنے کا اور صبر کے اوپر اپنے آپ کو قادر کرنے کا مہینہ ہے اور صبر ہی کا نتیجہ ہوگا۔
پھر فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے،
شہر المواسات، اور یہ مہینہ مواسات کا. مواسات کہتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا.
مواسات کے معنی ہیں باہم ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا. رمضان کے شہر المواسات ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوکے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے.
اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے.
اگر کوئی کہے یا حساب لگا کے بتاؤ کہ کیا بڑھا، کتنی تنخواہ بڑھی، کتنی آمدنی میں اضافہ ہو گیا، ظاہر بات ہے
کوئی شخص ناپ تول کر یا حساب لگا کر بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی یا اس کی تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا. لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھا پی لیتے ہیں عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازمن کوئی ایسی برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں ڈال دیتا ہے.
پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بخیل نہیں ہے کہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر وہ افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تو یہ روزے کا اجر اور یہ تو یہ افطار کا.
یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرانے کا اجر ہے. نہیں، بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے. یاد رہے کہ یہ اجر ان افطاریوں کے لیے نہیں ہے جو بطور ریاکاری کے اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے کرائی جاتی ہیں، اور جن سے مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور راہ خدا میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں. یہاں جس اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں، بنسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جائے.
ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ کسی روزدار کا روزہ کھلوائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
اس سے پہلے جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ کھلوائے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کا ہے جو کسی روزہ دار کو دودھ یا لسی پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے. یعنی یہ اجر بڑی بھاری افطاریوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض روزہ کھلوا دینے کا اجر ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسے ہی سادہ طریقے سے کھلوایا گیا ہو.
پھر فرمایا: اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے.
یعنی میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں پانی کا ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. اس حوض کے محافظ اور نگران خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس سے پانی وہی پیے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا. پھر اس حوض کے سوا میدان حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہوگا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پہ صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں. چنانچہ جو شخص ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدان حشر میں حوض کوثر سے پانی ملے گا تا آ کے وہ جنت میں داخل ہو جائے.
یہ بات کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا. صرف نیک آدمیوں کو وہ سایہ ملتا آئے گا, بد آدمیوں کو سایہ بھی ملتا.
میدان حشر کے متعلق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا, اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو میسر آئے گا, بد آدمیوں کے لیے وہ سایہ نہیں ہوگا. تصور کیجئے کہ اس میدان حشر میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے.
پھر فرمایا, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے, وسط میں مغفرت ہے, اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے.
یعنی ادھر یہ مہینہ آیا اور اپنے روزہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا, پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ کی رحمت آ,
یعنی اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں, ادھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. پھر رمضان کے وسط تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں سے درگزر فرما لیتا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں, ادھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے. اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہو گئی تو اب آپ آزاد ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں, اب آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی.
تھوڑا بہت بیٹھ کر رن پلس کھیلا جائے, کچھ جوا ہو جائے, تو یہ اردو جو دوسری تاریخ کو آپ نے شروع کر دیا, اس کے معنی ہے ادھر جنت دوزخ سے آزاد ہوئے اور پھر دوزخ محسوس پائے.
ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ سب پابندیاں توڑ دیتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہوتی ہیں. بس رمضان ختم ہوا اور وہ عین عید کے دن یعنی شوال کی پہلی ہی تاریخ کو سینما دیکھنے چلے گئے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ناچ گانے کا شوق بھی کر لیا, پھر کہیں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت جوا وغیرہ بھی کھیل لیا. یہ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور ادھر اس نے پھر اس میں کودنے کی تیاریاں شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھلا آدمی جس کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی اور خوف خدا کی کوئی رمق موجود ہو ایسے کام نہیں کرے گا.
اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے ہلکی خدمت لی, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا.
یعنی رمضان کے زمانے میں آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے کہ جیسے میں روزے سے ہوں میرا نوکر.
رمضان کے زمانے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے. نوکر اور خادم سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ ہیں کہ روزہ رکھ کر نڈھال ہوئے جاتے ہیں, یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اس سے نرمی برتتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے.
وہ کہتے ہیں روزہ تم نے رکھا ہے اس لیے تیری ڈیوٹی اب عام دنوں سے دگنی ہے. اب تجھے معلوم تو ہوگا
موجودہ زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماتحتوں سے نوکروں یا غلاموں سے نہیں رمضان کے زمانے میں معمول سے زیادہ کس کر کام لیتے ہیں. گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا تم نے روزہ رکھنے کی گستاخی کی ہے, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی عام دنوں سے دگنی ہو گئی ہے, تاکہ تمہیں ذرا معلوم تو ہو کہ اس زمانے میں اور ہمارے زیر سایہ تم روزہ رکھنے کی جسارت کرتے ہو. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے, یہاں مملوک کا لفظ ہے خادم کا لفظ نہیں ہے, تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں اس سے سخت قسم کا کام نہ لو بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتو اور اسے ہر ممکن سہولت دو. اس بات کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا.
رمضان نیکیوں کا موسم بہار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز میں جو خطبات دیا کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک خطبہ یہ ہے۔ اس ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباع اوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔
سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ملے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی حضور نے عام طور پر یہ جو ہدایات فرمائی ہیں یہ اپنے خطبات جمعہ میں فرمائی ہیں،
اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یا جنت یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو، اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو، اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو، اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں۔
جس راستے سے جاؤ جنت میں پہنچو، خیرات کے راستے سے پہنچو، خیرات کے راستے سے پہنچو، روزے کے راستے سے پہنچ سکتے ہو، روزے کے راستے سے پہنچو، کہتے قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو، اس سے پہنچو۔
اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنا لو۔ پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکوکار مسلمان رمضان کی ایمان پرور فضا کی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے، اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رک جاتی ہے، چونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا، اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔
ماحول تاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مثلا پانچ وقت کی نمازوں کے وقت ہو جائے، کبھی کوئی بات سن لیا تو ہو
گئی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر رجوع اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری اور ساری رہتی ہے، کیونکہ جو آدمی 12-14 گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنی رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اسے پیاس لگے گی تو وہ پانی نہیں پیے گا، کیونکہ اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے۔ جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی تو اسے یاد ہوگا کہ وہ روزے سے ہے، اس لیے کھانے سے مجتنب رہے گا۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوع مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا، اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کھایا تو پھر تراویح کے لیے چلا گیا، جس سے پھر رجوع اللہ کی نوبت آئی۔ اسی طرح مسلسل 24 گھنٹے اللہ کی طرف اس کا رجوع رہا، اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رمضان نیکی کا موسم ہے
اور یہ ایک آدمی کو نہیں ہوتا، پوری قوم کو بیک وقت ہوتا ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ نیکی کا موسم ہے.
جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشو نما پاتی ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے لیے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے. عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا. لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے. اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور ان کے تقویٰ اور نیکوکاری سے تقویت ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلوچ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں، میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں کیا کچھ کیفیت ہوگی. اسی بنا پہ فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ امر بہرحال ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے کے سالے ماحول کے بارے میں بیان کی گئی ہے، ورنہ اسی زمانے میں اگر کوئی شخص شرک اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے، اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہیں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں.
احتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے تمام نیک اعمال پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اجر کا امیدوار ہو اور خالصتاً اسی کی رضا جوئی کے لیے کام کرے. اس حدیث میں گناہوں سے معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے اور آخرت کی باس پرس سے بے خوف ہیں، ان کو اس بات کا لائسنس دیا جا رہا ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھ لو، تراوی پڑھ لو اور لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کر لو تو پچھلا حساب صاف، اور آگے پھر 11 مہینے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو ظلم و ستم چاہو کرو. رمضان میں آ کے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، روزے رکھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا، اور پھر پہلے کا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا.
وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرو، ان کو مخاطب کر کے فرمائیں، ان کے جو جنوب ہیں جو گناہ ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ایک آدمی نے پوری گٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ایک گناہ کیا اور ڈٹ گیا اس کے اوپر.
اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخاطب کون لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان سے اگر کوئی لغزش یا گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو اس کی نوعیت ایسی ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ایک آدمی پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر ڈٹا رہے، بلکہ وہاں صورت اس سے یکسر مختلف تھی. ان راست باز لوگوں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو بھی جاتا تھا تو وہ بشری کمزوری کی وجہ سے ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت اس پر توبہ کے لیے مستعد رہتے تھے. بشری کمزوری سے اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے بعد نیکی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اپنا شعار بنائے رکھے، تو وہ بجائے خود ایک توبہ ہے. توبہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس سے توبہ کر لی، تو یہ بات بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے.
دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے قصور سرزد ہوا اور پھر وہ دوسرے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ توبہ کرنا بھول گیا، تو اس کے بعد اس نے جو نماز پڑھی وہ نماز اس کے لیے پہلے کی لغزش کو اس کے حساب سے صاف کر دے گی. اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے گناہ کو صاف کر دے گا. دراصل توبہ اس چیز کا نام تو ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک قصور کا مرتکب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا. جیسے ایک نوکر اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگ لے اور خدمت پر حاضر ہو جائے، تو اس سے ایک دفعہ قصور سرزد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک اسے ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے نکال دے گا، بلکہ جس وقت وہ آ کر معافی مانگتا ہے اور پہلے کی طرح خدمت کرنے لگتا ہے تو مالک اسے درگزر کرے گا اور اس کی گزشتہ وفاداری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا.
آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کو نوکری سے نکال دیا، نہیں، جس وقت وہ آ کر معافی مانگتا ہے یا جس وقت آ کر پھر آپ کی اسی طرح خدمت کرنے لگتا ہے جیسے کہ پہلے کرتا تھا، آپ درگزر فرمائیں گے.
ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے. بندہ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور جان بوجھ کر اس کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے، تو اگر اس سے کسی وقت کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے اور اس قصور کے بعد وہ پھر خدا کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھوکر تو کھا گیا تھا لیکن اپنے رب سے بھاگا نہیں تھا، اس کا باغی نہیں ہو گیا تھا. اسی بنا پہ فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے قصور معاف ہو گئے، رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو وہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی کا ذریعہ بن گئی. اسی طرح اگر وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا یہ عمل بھی اس کے پچھلے قصوروں کی معافی کا سبب بن گیا.
سحری کھانے میں برکت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. مولانا محترم نے درس دیتے ہوئے فرمایا،
اس جگہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن اسلام کا جو
اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دنیا کے دوسرے مذاہب کی عبادات میں ایک اصولی فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ان کے فوائد میں بھی فرق واقع ہوا ہے. وہ اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادات کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے کہ آدمی کا اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا اس کی روحانی ترقی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. مثلا ان کے نزدیک بھوکا مرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ آدمی کو اس کے قریب کرتا ہے. اسی طرح وہ اپنے اس تصور کے مطابق متعدد ایسے ہی دوسرے کام کرتے ہیں. مثلا کوئی کسی کنویں کے اندر الٹا لٹک رہا ہے، کوئی کہیں بھٹ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور طرح طرح کے جانور اسے کاٹ رہے ہیں. یہ اور ایسی ہی دوسری بہت سی اذیتیں تقرب خداوندی کے خواہش مند خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں.
جسم کو تکلیف پہنچے کہ وہ کسی کنویں کے اندر الٹا لٹک رہا ہے یا کسی بھٹ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور جانور اس کو کاٹ رہے ہیں یا اور اس طرح کی،
گویا ان کے نزدیک آدمی کا اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلانے کا ذریعہ ہے کہ یہ بندہ تیری محبت اور عشق میں ایسا مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو مارے دے رہا ہے. لیکن اسلامی تصور عبادت کی روح سے یہ تصورات سراسر جہالت پر مبنی ہیں. اس کے برعکس اسلام کی عبادات حقیقت میں آدمی کی تربیت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس تربیت کے ذریعے یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہی روزہ ہے. روزے میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کیا اور آپ کی اس تکلیف سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوئی، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت کی اور اس کی فرما برداری کا عملی مظاہرہ کیا.
اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کی فرما برداری. اس نے حکم دیا کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے.
اس نے حکم دیا کہ ایک خاص وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے. تو جس وقت تک اس نے اجازت دی آپ نے اس وقت تک کھایا پیا، اس کے بعد رک گئے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے نافرمان نہیں ہیں۔ پھر جس وقت تک وہ کہتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ نہیں کھاتے پیتے، چاہے بھوک اور پیاس نے آپ کو کیسا ہی نڈھال کر رکھا ہو۔ اس طرح آپ کا ایک خاص وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ آپ اس کے فرما بردار بندے ہیں، آپ کی یہی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی فرما برداری در حقیقت عبادات کا حاصل ہے، ورنہ محض آپ کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں۔
آپ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا، آپ ضبط کر رہے ہیں، یہ فرما برداری جو ہے اپنی چیز پسند۔
پھر جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب تم کھاؤ پیو، اس وقت اگر آپ بے نیازی برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ دعویٰ لے کر آتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ معاذ اللہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ سزا دیتا ہے جو اس نے عیسائی راہبوں کو دی۔ یہاں تو یہ صورت ہے کہ جس وقت آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، اس وقت آپ کا یہ فرض ہے کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ آپ سے ناراض صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان حدود سے تجاوز کریں جو اس نے مقرر کر دی ہیں۔
جس جگہ اس کی طرف سے مانا ہے، اس وقت اگر آپ اس کے احکام کے خلاف ورزی کریں، یہ اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ یہ ناراضی کا سبب نہیں بنتا کہ آپ نے جو اجازت کا وقت تھا اس وقت اچھا کھانا کھایا۔
جس جگہ اس کی طرف سے ممانعت ہے، وہاں اگر آپ اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو یہ بات اس کی ناراضی کا موجب بنتی ہے، لیکن یہ بات اس کی ناراضی کا سبب نہیں بنتی کہ آپ نے اس کی اجازت کے وقت اچھا کھانا کیوں کھایا۔ اچھے کھانے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں اور آپ ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں تو وہ آخر آپ سے کیوں ناراض ہوگا۔ چنانچہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ بھوکے رہو تو اس وقت بھوکے رہیے، اور جس وقت وہ کہتا ہے کہ کھاؤ تو اس وقت کھائیے۔ اس تصور سے ہمارے روزوں میں اور دوسرے مذاہب والوں کے روزوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے، اور یہ فرق آغاز اور انجام دونوں جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے روزوں میں سحری کرنا نہیں تھا، ان کا روزہ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا تھا اور وہ رات ہی کو کھا پی کر فارغ ہو جاتے تھے، پھر وہ روزہ دوسرے دن کے سورج غروب ہونے تک چلا جاتا تھا۔ لیکن ان کے اندر جو لوگ زیادہ زہد و تقویٰ برتنے والے تھے، وہ دوسرے دن کا روزہ کھولتے ہی اگلا روزہ شروع کر دیتے تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا تھا جو مثلاً مٹر کے ایک دانے سے روزہ کھول لیتا اور دوسرا روزہ شروع کر لیتا۔ پھر ان میں بعض ایسے باکمال تھے جو دوسرے دن کا روزہ بھی نہیں کھولتے تھے اور اگلا روزہ شروع کر لیتے تھے۔ اس طرح تین تین چار چار دن کا روزہ رکھتے تھے، گویا جو جتنا بڑا راہب ہوتا تھا اور جس کو اپنے ذوق تقویٰ کا کوئی بڑا خاص بڑا کمال دکھانا ہوتا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ لمبا چوڑا روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرو اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھا پی لیتے ہیں تو وہ کھایا پیا دن بھر آپ کے کام آئے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو کمزوری لاحق ہوگی۔
اس کے معنی ہے آپ کو سہولت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے، دن بھر آپ کو اس کا حکم بجا لانے کی قوت حاصل ہوگی۔
اب چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے مہینہ بھر رکھے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کسی آدمی کی طاقت اور ہمت یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی جواب دے جائے، اس لیے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی تاکید فرمائی کہ جس وقت کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے اس وقت تم کھاؤ، تاکہ جس وقت تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی طاقت حاصل رہے۔
حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے، اے اللہ، تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ افطار کے متعلق اس روایت کی تشریح سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح کی۔
یہاں اس بات کو نگاہ میں رکھیے آپ کہ ایک آدمی اگر کوئی اپنا فریضہ انجام دیتا ہے تو بجائے خود وہ فریضہ انجام دینا بھی اپنا ایک اجر رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک۔
اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ فعل بذات خود اپنی ایک قدر و قیمت رکھتا ہے اور اس پر وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن اس فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ غفلت کے ساتھ اسے انجام دے اور دوسری یہ کہ وہ اس کے دوران میں مسلسل اپنے رب کی طرف راغب رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ ان دونوں حالتوں میں اجر اور مقبولیت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔
اگر سے ایک آدمی جو جس نے فریضہ انجام دیا ہے وہ بجائے خود اس کا ایک اجر پائے گا، لیکن اس فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی ہیں،
ایک شخص کا کسی فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف اہتمام کے ساتھ متوجہ رہنا اس کے اجر کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک دھوئے ہیں جو وضو میں دھونے چاہیے، اس طرح بے شک آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، لیکن اگر اس وضو کے دوران میں آپ مختلف اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے یہ وضو اللہ سے غفلت کی حالت میں نہیں کیا، اس لیے آپ کے اس وضو کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہو گئی۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے اگر آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے چلے جائیں تو اس کے معنی ہے کہ وضو کے اجر کو آپ نے سینکڑوں گنا بڑھا دیا۔
یہی مثال روزے کی ہے، اگر آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھائیں پیئیں نہیں تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اس روزے کے دوران میں اگر آپ خدا کو یاد بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس روزے کے اجر اور قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ دوسرے الفاظ میں روزے کے دوران میں غفلت کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے برعکس اللہ کو یاد کرتے ہوئے وقت گزارنے میں اجر و مقبولیت کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ فوراً ایک کھجور یا افطاری کی کوئی چیز اٹھا لیں اور کھا لیں، لیکن افطار کرتے وقت بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھیں آپ کہتے ہیں کہ خدایا تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر یہ روزہ افطار کر رہا ہوں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں بھوکے پیاسے نہیں رہے اور نہ روزہ افطار کرتے وقت ہی اس کی یاد سے غافل ہو گئے، بلکہ ہر لحظہ آپ نے اس کی یاد کو تازہ رکھا۔ اس طرح گویا آپ نے اپنے اس روزے کے اجر کو کئی گنا زیادہ بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور اسی کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادتیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں تو خود اس عبادت کی قدر و قیمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
مولانا محترم نے درس دیتے ہوئے فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، پختہ ہوتی ہے باب السماء، اس میں آسمان کے مراد یہاں جنت، تو جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، وہ تغلق ہوتی ہے باب الجحیم، اور دوزخ کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، تغلق ہوتی ہے مرد شیاطین، اور درکش جن درکش شیاطین اس میں باندھ دیے جاتے ہیں، باللہ لیلت خیر من الفجار، اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، من خرم خیرہا فقد خرم، جو اس رات کی بلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہے۔
یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات میں سے ہے جو آپ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پہ صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی اہمیت اور برکات سے آگاہ فرمانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس میں آپ نے پہلی بات یہ بتائی
کہ رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے امت پر فرض کیے گئے ہیں۔
اس غرض کے لیے کہ لوگوں کو ماہ رمضان کی اہمیت کا احساس ہو، ماہ رمضان کی برکات کے لوگ محسوس کریں، یہ بھی حضور کے ایک خطبے کے الفاظ ہیں جو نقل کر رہے ہیں۔
برکت کے اصل معنی ہیں افزائش کے۔ رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بھلائیاں نشو و نما پاتی ہیں اور نیکیوں کو افزونی نصیب ہوتی ہے، اس کے برعکس برائیاں بڑھنے کے بجائے سکڑتی چلی جاتی ہیں اور ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے،
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْبِشَارِ، تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر کی حیثیت رکھتا ہے، اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی ہزار مہینوں میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا ہے۔
مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے یہ کہ ہزار مہینے کے لفظ کو دنوں میں ہزار نہ سمجھتے، بلکہ یہ کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ تم سے ہزار مرتبہ بات کہتی تھی۔
ہزار مہینوں کے لفظ کو گنے ہوئے ہزار نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے بہت بڑی کثرت مراد ہے۔ چنانچہ اس رات میں جو اپنی بھلائی کے لحاظ سے ہزاروں مہینوں سے بھی افضل ہے، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس سے لو لگائے، اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی، کیونکہ اس رات میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ اسے اس رات کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس لیے جس آدمی نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کے دل میں قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا احساس موجود ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، تو گویا اسے قرآن مجید کی اس نعمت عظمیٰ کا احساس ہی نہیں ہے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ اگر اسے اس بات کا احساس ہوتا تو وہ ضرور رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہوتا اور شکر ادا کرتا کہ اے اللہ، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، بے شک یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے لباس عنایت فرمایا، لیکن تیرا اصل احسان عظیم مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دین حق کی روشنی دکھائی، مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچایا اور علم حقیقت کی وہ روشنی عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں سیدھے راستے پر چل کر اس قابل ہوا ہوں کہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔
مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچایا، مجھے وہ سما عطا کی جس کے ذریعے سے میں دنیا میں سیدھے راستے پر چل کر۔
بس جس شخص کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کی بھلائی لوٹ لے جائے گا۔ لیکن جو شخص اس رات میں ادائے شکر کے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہوا، وہ اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور در حقیقت ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔
اعتکاف، جب انسان دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر اپنے رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات بخشی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کی اس سنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرمایا،
اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے اور کسی چیز کے اوپر قائم رہنے اور کہیں ٹھہرنے۔
اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے، کسی چیز پر قائم رہنے اور اس سے وابستہ رہنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہرا رہے، گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے اور آپ کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ کا وہ معمول ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا، کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہیں تھی اور مسجد حرام خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضور کا یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
دوسری یہ کہ مکے میں سرے سے کوئی اس وقت تک مسجد ہی نہیں تھی اور مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔
ازواج مطہرات کا اعتکاف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ اپنے حجروں ہی میں ہوتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے جس کے ہاں بھی قیام رکھتے تھے وہاں سے آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے، کیونکہ یہ حجرے مسجد سے متصل تھے۔ اس لیے ازواج مطہرات کو مسجد کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ گھروں ہی میں ہوتا ہے، اس لیے ازواج مطہرات بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔
ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔
اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی دو حیثیت ہیں، ایک اعمال کی ظاہری حیثیت ہے۔ اگر ظاہری حیثیت سے جو شریعت نے
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو ان کی ظاہری حیثیت ہے یعنی وہ ظاہری شکل جس کے مطابق وہ انجام دیے جاتے ہیں، اور دوسری ان کی باطنی حیثیت ہے یعنی ان کی اصل حقیقت اور روح جو ان سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اس عمل کی حقیقت، تو اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ روح اگر آدمی کے جسم سے نکل جائے تو دیکھنے کو تو اس کا پورا جسم جوں کا توں موجود ہوتا ہے اور بظاہر کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوتی، لیکن فرق یہ واقع ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ زندہ تھا اور اب زندہ نہیں ہے۔
وزن کر لیجیے اور مرنے کے بعد پھر اس کا وزن کیجیے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کہ کوئی چیز اس کے اندر سے وزنی نکل گئی، لیکن وہی تھی اصل جان اس کی، جس کے نکلنے کے بعد اس جسم کی حیثیت اس سے زائد کچھ نہیں رہتی کہ لے جا کر قبر میں دفن کر دی۔
جب تک وہ زندہ تھا آپ اسے دفن کرنے کا خیال تک نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب وہ مردہ ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھنے کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہی تعلق اعمال کی اصل حقیقت اور ان کی ظاہری شکل کے درمیان ہے۔ بس اگر ایک آدمی عمل کی وہ شکل پوری نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا وہ عمل بیکار ہے۔
ایک آدمی نے دن بھر کھایا پیا نہیں، ظاہر بات ہے کہ اس نے روزے کی جو ظاہری شکل ہے وہ پوری کر دی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ۔
اور اگر وہ اس عمل کے اندر اس کی حقیقی روح پیدا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا وہ عمل خدا کے ہاں بے وزن اور بے حقیقت ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تو اس نے روزے کی ظاہری شکل کو تو پورا کر دیا، لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھولا رہا اور روزے کی حالت میں ہر طرح کے ناجائز افعال کرتا رہا تو اگرچہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا کسی پر بہتان لگایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان وجود۔ اس طرح در حقیقت اس شخص نے اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قیام نہیں کیا یا عبادت نہیں کی، لیکن اگر اس نے اپنے اس قیام میں صحیح معنوں میں رجوع اللہ کی کیفیت پیدا نہیں کی اور اپنی عبادت کی بنا اخلاص پر نہیں رکھی تو اس کا یہ عبادت کرنا اور راتوں کا کھڑا ہونا محض ایک مشینی عمل ہے جس میں کوئی جان اور روح نہیں ہے، اس سے اسے سوائے رت جگہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی قانون کے مطابق ہوں اور ان کے اندر حقیقی روح بھی موجود ہو۔ اعمال کی یہ حقیقی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کا خوف اور اس کے احکام و قوانین کی ہمہ وقت پیروی اور ان کی بجا آوری کا خیال، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اعمال کے اندر حقیقی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو ظاہری عمل کی حد تک تو قانون کی پابندی ہو جائے گی اور بظاہر آدمی اس کی خلاف ورزی سے بھی بچ جائے گا، لیکن اعمال کی حقیقی روح سے محروم رہے گا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے اعمال کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔